如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ دونوں سورتیں باہم جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں. دونوں سورتوں کا آغاز بغیر حروف مقطعات کے, بغیر کسی تمہید کے براہ راست گفتگو شروع ہو جاتی ہے. دونوں صورتوں میں اسلام نے کے جو شریعت کے احکامات ہیں, دونوں صورتوں کا یہی موضوع ہے, احکامات شریعت. البتہ احکامات شریعت ایک ہوتے ہیں معاشرے کی سطح کے, وہ دیے گئے ہیں سورۃ النساء میں, اور ایک احکامات شریعت ہیں جو ہوتے ہیں ریاست کی سطح کے, ذرا بلند سطح کے, وہ دیے گئے ہیں سورۃ المائدہ میں. سورۃ النساء میں جو معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں ان کے تین اہداف ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں ہر شخص کی جان, ہر شخص کا مال اور ہر شخص کی آبرو, اس کا احترام کرنا ہے, اس کو تحفظ دینا ہے. سورہ مائدہ کی جو پہلی 43 آیتیں ہیں, آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 43 تک, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی معاشرتی احکامات ہیں, اور ان میں خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا خاص ذکر ہے, اور ورنہ عمومی طور پر ہر ایک کی جان, ہر ایک کا مال, ہر ایک کی آبرو, اس کی حفاظت کے حوالے سے ہدایات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں مساوات انسانی کا درس. پروفیسر محمود غازی صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے محاضرات قرآنی, کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے نوع انسانی پر بڑے احسانات کیے. ایک احسان کا ذکر سورہ بقرہ میں آ گیا تھا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے وسیلے ختم کر دیے. کسی مذہبی پیشوا کو مذہب کے نام پر چندے اور نذرانے لینے کی کوئی جو ہے وہ اس کی حیثیت نہیں. بندہ براہ راست اپنے خالق سے خود ہم کلام ہو کر اپنا درد پیش کر سکتا ہے. اسی طریقے پر نوع انسانی پر دوسرا بڑا احسان کیا ہے قرآن کا. قرآن مجید نے آ کر یہ رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر جو امتیازات تھے, ان سب کو بالکل ختم کر دیا. کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, سب ایک اللہ کی مخلوق, سب ایک آدم اور ایک اما حوا کی اولاد, سلام علیہما. لہذا گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کی ان بنیادوں کو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں, تم سب مٹی سے بنے ہو, مٹی کی مخلوق کو کوئی تکبر کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہی مضمون سورہ نساء کی پہلی آیت میں آ رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچو. الذی خلقکم, جس نے تم سب کو بنایا ہے. سید کا بھی خالق وہ ہے, موچی کا خالق بھی وہی ہے. اور بنایا کیسے ہے؟ من نفس واحدہ, ایک ہی جان سے, آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور انہی کی نو سے ان کا جوڑا اما ہوا کو بنایا. کوئی فرق نہیں عورت اور مرد میں, دونوں کے دونوں کی جنس, دونوں کی نو ایک ہے. وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور اللہ نے ان دونوں کے ذریعے سے کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ تم جس کے نام سے سوال کرتے ہو. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو کہ اللہ ہماری سن لے, ہماری فریاد سن لے, ہماری دعائیں سن لے. تم بھی تو اللہ کی سنو, تم بھی تو اس کا کہنا مانو. بل ارحام, اور جو رحمی رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھو, چاہے وہ پیدائش کی وجہ سے ہوں, باپ ہے, بیٹے ہیں, اولاد ہے, بھائی ہے, بہن ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, ماموں ہے, چچا ہے, ان کا خاص خیال رکھو. اور پھر جو رحمی رشتے بن جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے، ساس ہے، سسر ہے، پھر چچی ہے، ممانی ہے، یہ رشتے نکاح کی وجہ سے بنتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھنے والا ہے، اس پہ نگران ہے. وآتوا الیتام اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال لوٹا دیا کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ردی مال کو اچھے مال کے ساتھ بدل نہ دو، ایسا نہ ہو کہ جو بالکل ناکارا قسم کی کمال ہو وہ یتیم کے کھاتے میں ڈال دیا اور جو اچھا اچھا مال ہے وہ اپنی طرف کر لیا. فرمایا کہ کبھی ایسا نہ کرو کہ ردی مال کے بدلے اچھا مال لے لو. بلا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہی یتیموں کے مال اپنے مال میں شامل کر کے کھا جاؤ، کیوں کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھا جی، بس اس کو بھی کھلاتے رہے خود بھی کھاتے رہے. نہیں، جو بھی یتیم کا مال ہے اس کا پورا حساب کتاب رکھو، اور اس کے بعد جب وہ اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچے تو اس کے حوالے کرو. آگے تفصیل آ رہی ہے. انہ کان حوباً کبیرا، بے شک یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں عدل نہ کر سکو گے. یتیم اور لڑکیوں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے اور مہر نہیں دیتے تھے کہ وہ پوچھنے والا ہے ہی نہیں، یا یہ ہے کہ ان یتیموں کے بچیوں کے مال کے پہ قبضہ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا، یا یہ ہے کہ بیواؤں سے نکاح کیا اس لیے کہ ان کے یتیم بچے اور یتیموں کے پاس ٹھیک ٹھاک مال ان کے حصے میں آیا تو لہٰذا اس مال کے اوپر نکاح ہوتی تھی. تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل نہ کر سکو گے، کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ مت یہ نکاح کرو یتیموں کی ماؤں سے یا یتیم لڑکیوں سے. فن کے ہو ماں تاب القم من النساء مثنا وثلاثا وربع، تو نکاح کر لو جو بھی تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے، دو دو نکاح کر لو، تین تین نکاح کر لو، چار چار نکاح کر لو. ایک مرد کو اسلام نے چار نکاحوں کی اجازت دی ہے. فان خفتم الا تعدلوا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدتن، تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے. ایک سے زیادہ نکاح تب جائز ہیں، تب ان کی اجازت ہے جبکہ انسان عدل کی پوری کوشش کرے. عدل بھی وہ جو کہ ناپ تول میں آتا ہے، باقی جہاں تک دل کا معاملہ ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی بیوی زیادہ سلیقہ شعر ہے، زیادہ خدمت کرنے والی ہے، یا زیادہ حسین ہے، ممکن ہے اس کی طرف زیادہ میلان ہو، کوئی بات نہیں، لیکن جو چیزیں ناپ تول میں آتی ہیں وہ سب میں ان کا خوراک، ان کا لباس، ان کی رہائش، ان کی سہولیات، سب کو یکساں دو، ان کو وقت سب کو یکساں دو. فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں. ذالکم ادنا اللہ تعولو، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک جاؤ. وآت النساء صدقاتہن نحلا، اور تم بیویوں کو ان کے مہر دو خوشی خوشی. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے مہر تو لکھ دیا لیکن نہ دینے کا ارادہ تھا اور نہ دیا، قیامت کے دن زانی شمار ہوگا. لہذا جو بھی ان کا مہر طے کیا ہے وہ دو، اور بہتر ہے زندگی میں دے دو. اگر مرنے کے بعد تمہارے ترکے میں اتنے پیسے نہ ہوئے کہ مہر ادا ہو تو وہ مہر تو قرض ہے، تو جب تک تمہارا قرض ادا نہیں ہوگا تمہاری بخشش نہیں ہوگی، چاہے تم اللہ کی راہ میں شہیدی کیوں نہ ہو گئے ہو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ أَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود ہی اس نہر میں سے کچھ جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیں، کہیں ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے اپنی خوشی سے، فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو مزے لے کر اور بے فکری کے ساتھ، پھر کوئی اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود معاف کر دیا انہوں نے مہر، اس کو کھا لو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ سمجھو کو ان کے مال مت دو، یتیم ابھی نہ سمجھ ہے، اس کو اس کے مال اس کے حوالے مت کرو ورنہ وہ مال کو ضائع کر دے گا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں یتیموں کے مال میں سے انہیں کھلاؤ. وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں سے ہمیشہ اچھی بات کہو، ان سے نرم بات کہو، ان کو جھڑکو نہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ہاں یتیموں کو آزماتے رہو. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. فقہ حنفی کے مطابق 25 سال تک بس مال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. محسوس ہو رہا ہے بالغ ہو گیا ہے بچہ لیکن ابھی بھی اس میں سمجھ نہیں ہے تو جانچتے رہو جانچتے رہو, اور 25 سال کی عمر میں سمجھدار ہوا کہ نہیں ہوا, اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا, اور ان کا مال نہ کھاؤ جلدی جلدی اور بیجا اڑاتے ہوئے کہ بڑے ہو رہے ہیں. بعض صورتوں میں یتیم کے مال سے اتنا مال لینے کی اجازت ہے کہ جو ایک معاوضے کے طور پر ہو, کوئی آدمی بیچارہ خود کلاش ہے اور وہ یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے, اس کو اجازت ہے کہ وہ معاوضے کے طور پر اپنی مزدوری اپنی محنت کا معاوضہ وہ لے سکتا ہے. لیکن یہ نہ وہ دیکھے گا یتیم بڑا ہو رہا ہے تو وہ جلدی جلدی اور زیادہ زیادہ لینا شروع کر دے. ومن کان غنیاً فلیستعفف, جو غنی ہے وہ تو بالکل ہی بچے, وہ تو یتیم کے مال کی حفاظت بالکل رضا کرانہ طور پر کرے, کوئی اس کا معاوضہ نہ لے. ومن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف, ہاں جو خود فقیر ہے خود تنگ دست ہے وہ یتیم کا مال لے سکتا ہے مگر بھلے طریقے پر معروف طریقے پر دستور کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اور جب تم یتیموں کو ان کے مال لوٹاؤ, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو اس پر گواہ ٹھہرا لو, سب کے سامنے بتاؤ کہ ہاں یہ حساب کتاب تھا اور یہ میں اس کا مال اس میں اتنا کھایا اور یہ بچا ہے یہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ممکن ہے تم خود لوگوں کو تو مطمئن کر دو لیکن گڑبڑ اگر کی ہے تو اصل فیصلے تو اللہ کے ہونے ہیں, اللہ حساب کے لیے کافی ہے. اب وراثت کے احکامات کا آغاز ہو رہا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ بھی چھوڑ مریں والدین یا قرابت دار. قرابت دار بھی وہ جو زیادہ قرابت رکھنے والے ہیں, یعنی یہ نہیں کہا کہ ہر تمام قرابت دار ہی, بلکہ اقربون جو زیادہ قربت رکھتے ہیں ان کے وہ جو بھی چھوڑ بھرے اس میں سے مردوں کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ یا وہ جو زیادہ قرابت رکھنے والے ہیں. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. بہت اہم بات ہے, اس لیے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت سے بالکل ہی محروم کر دیتے تھے. ہندوستان میں بھی جو قانون تھا 1955 میں بنا تھا اس میں بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں تھا, وہ تو پھر 2005 میں جو نیا قانون بنا ہے اس میں حصہ دیا گیا. فرمایا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے مردوں کا بھی حصہ ہے, خواہ مال تھوڑا ہو خواہ مال زیادہ ہو, نصیبا مفروضہ, اور یہ حصہ طے شدہ ہے, اللہ نے طے کر دیا ہے بیٹی کو کیا ملے گا ماں کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا. ابھی تفصیل آگے آ رہی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب مال کی تقسیم کے وقت کچھ قرابت دار آ جائیں, وَالْيَتَامَى یتیم آ جائیں, وَالْمَسَاكِينَ اور محتاج آ جائیں, فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, تو تم جو بھی ترکہ بچا اس میں سے ان کو کھلاؤ, یعنی تمام ورثہ کی رضامندی سے اس وقت جو لوگ بھی جمع ہوئے ہیں ان کو کھلاؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور انہیں بھلی بات کہو, انہیں جھڑکو نہیں ان کو ڈانٹو نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, یہ ذرا جذباتی انداز ہے, اور چاہیے کہ لوگ ڈریں کہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہوں کمزور اولاد. اپنے بارے میں سوچو کہ تم مر رہے ہو اور تمہارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور تم ان کو چھوڑ کر مر رہے ہو, تم ان کے بارے میں کیا چاہو گے؟ یہی چاہو گے نا کہ میرے بچوں کے ساتھ لوگ حسن سلوک کریں, کوئی ان کا حق نہ مارے, ان کو وراثت میں ان کا پورا پورا حق ملے, تم یہ چاہو گے نہیں چاہو گے؟ یہی چیز تم پسند کرو دوسروں کے یتیم بچوں کے لیے بھی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, اور چاہیے کہ لوگ ڈریں کہ وہ اپنے پیچھے گویا چھوڑ رہے ہیں ضعیف کمزور بچے. خَافُوا عَلَيْهِمْ, جس طرح تم ان کے بارے میں ڈرتے ہو اسی طرح سے دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی تم اسی طرح خیال رکھو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, بس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور بات کریں بالکل سیدھی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن, بڑی سخت آیت آ رہی ہے, بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق. ایک ہے کسی فقیر کو خدمت کا معاوضہ لینے کی اجازت ہے لیکن ایک شخص مال کھا رہا ہے ناحق, تو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن, بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بعض رسومات ہیں غیر مسنون، ان میں یہ ظلم ہو جاتا ہے. لوگ پہنچ جاتے ہیں جی آج سوئم ہے اور سوئم کے موقع پر کھانے پک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چالیسواں ہے، جمعرات ہے، یہ نہ جانے کہاں کہاں سے ہندوانہ رسومات ہم نے لے آئے. ورنہ کوئی سوئم کے لیے، چہلم کے لیے کوئی ایک بھی عربی اصطلاح نہیں ہے. اگر یہ قرآن و حدیث سے چیز ثابت ہوتی تو ان کے لیے عربی اصطلاحات ہوتی. اور اس موقع پر یتیموں کے مال سے پھر کھانے کھائے جا رہے ہیں اور ہم سب وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے. ایسے واقعات میرے اپنے علم میں ہیں. ایک صاحب بیچارے فوت ہو گئے، مزدور تھے، اور بھائی ان کے آ گئے پشاور سے، 40 دن تک گھر پہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد مہمان بھی آ رہے ہیں، سوئم بھی ہوا، چہلم بھی ہوا، ادھار پر ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد بھائی صاحب ساری رسومات کر کے چلے گئے، اور جو سارا دکان کے اوپر ادھار ہے وہ بیوہ اور یتیم بچوں کے اوپر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان رسومات کے ذریعے سے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات آئے ہیں. یہ وراثت کے احکامات یہ بڑے جامع بھی ہیں، اور بڑے ان احکامات کو سمجھنا مشکل بھی ہے. لہذا اس میں بہتر تو یہ ہے کہ ہر شخص اس کا اپنا جو وراثت کا مسئلہ ہو تو وہ کسی بھی صاحب علم سے، کسی مفتی سے اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کرے. لیکن میں صرف موٹی موٹی باتیں رکھ دیتا ہوں. اور قرآن مجید نے بھی صرف ایک کچھ جو ہے وہ اصولی باتیں بیان کر دی ہیں. تفصیلات پھر احادیث میں ہیں، اور بڑی موٹی موٹی کتابوں میں ان کی وضاحت ہے. وراثت کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جو بھی اس کا مال ہے، سب سے پہلے اس میں سے اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے پیسہ نکالا جائے گا، اگر کوئی اور یہ کام نہیں کر رہا. ورنہ عام طور پر جو ہے وہ رشتہ دار یہ کام کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو تو اس کے کفن دفن کے لیے، اس کی قبر کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کے مال میں سے ادا کیے جائیں گے، نمبر ایک. اب اس کے بعد جو مال بچے گا، اب دیکھا جائے گا، جیسے کہ بعض اوقات جنازے میں پوچھ لیا جاتا ہے، قبرستان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ مرحوم نے کسی سے قرض تو نہیں لیا ہوا، تو اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض اس کے بعد ادا کر دیا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کہ مرحوم نے بیوی کو مہر دیا کہ نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو وہ مہر بھی قرض ہے، وہ بھی بیوی کو اس میں سے مہر بھی قرض کے طور پر ادا کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد جو کچھ بچے گا یہ میت کا اصل ترکہ ہے. اب دیکھا جائے گا میت نے کوئی وصیت کی کہ نہیں کی، تو اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر جو بھی ترکہ بچا ہے قرض ادا کرنے کے بعد اور تجہیز و تفقین کے بعد، اب اس کے 1/3 کے برابر وصیت اس کی جائز ہوگی. اس سے زیادہ کی وصیت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ 1,00,000 روپے اس کے صرف بچے ہیں، اس نے وصیت کر دی ہے 50,000 کی، تو 50,000 کی وصیت نہیں مانی جائے گی، بلکہ صرف 33,000 جو بھی 1/3 بنتا ہے وہ وصیت اس کی وہ جائز ہوگی. اور اگر اس نے وصیت کم کی ہے، 20,000 کی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، 20,000 وہ استعمال کر لیے جائیں گے وصیت کے طور پر. ورنہ یہ ہے کہ 1/3 سے اوپر نہیں جائے گا. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت وہ ورثہ کے لیے نہیں کر سکتا، جو بھی اس کے ورثہ ہیں، بیوی کے لیے نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کے لیے نہیں کر سکتی، والدین ہیں یا اس کی اولاد ہے، جن کو بھی وراثت میں حصہ ملنا ہے ان کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے. اب اس کے بعد جو وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا، اب وہ تقسیم ہوگا ورثہ میں. اب ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ذو الفرائض، کہ جن کے حصے شریعت نے خود مقرر کر دیے، جیسے بیوی ہے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو جن کے حصے شریعت نے خود مقرر کر دیے ہیں پہلے ان کو حصے دے دیے جائیں گے. اس کے بعد جو بچے گا وہ عصبا میں جائے گا. عصبا کے حصے شریعت نے مقرر نہیں کیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں رہنمائی دے دی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کی بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، اور اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ بیوی کو حصہ دے دیا جائے گا، اس کا حصہ شریعت نے معین کر دیا ہے، والدین کا بھی حصہ اس کیس میں معین ہے، 1/6 حصہ ہے، دونوں کا ان کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو بچے گا، اب وہ جو اولاد ہے لڑکیاں اور لڑکے، وہ عصبا ہے، کوئی ان کا حصہ معین نہیں ہے کہ 1/3 یا 2/3 یا آدھا، نہیں، بلکہ اب یہ ہوگا کہ جو مال بھی بچے گا اس کی تقسیم اس طرح سے کر دی جائے گی کہ لڑکوں کو دو گنا حصہ ملے گا اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا، یعنی لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دو گنا ہوگا۔ تو اگر لڑکے لڑکیاں زیادہ ہیں تو ہر ایک کو کم ملے گا، اگر کم ہیں تو زیادہ مل جائے گا، یہ کوئی حصہ ان کا معین نہیں ہے۔ تو یہ عصبہ ہے، تو پہلے ذو الفرائض، اس کے بعد عصبہ۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسے میت ہے کہ نہ اس کے ذو الفرائض ہے نہ اس کا کوئی عصبہ ہے، تو پھر چلا جاتا ہے ذو الارحام میں۔ ذو الارحام وہ ہوتے ہیں کہ جن کا رشتہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے سے میت کے ساتھ، جو مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کا ماموں ہے، وہ ظاہری بات ہے اس کی ماں کے ذریعے اس کا بھائی ہے، ماموں کا بیٹا ہے تو وہ بھی ماں کے بہن کے ذریعے سے اس کا ایک رشتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ رشتے کے جو ہوتے ہیں کسی عورت کے توسط سے، نواسا ہے نواسی ہے، یہ پھر ان میں جاتا ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی اس موضوع پر کتابوں میں بھی، اور بہتر تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی مفتی سے باقاعدہ رہنمائی حاصل کی جائے۔ قرآن مجید نے صرف اس میں اصولی باتیں بتا دی ہیں۔ اگر کسی وارث نے خود کسی شخص کو مار دیا ہے، بیٹے نے باپ کو مار دیا کہ تاکہ یہ مرے تاکہ مجھے وراثت میں حصہ ملے، تو پھر ایسے شخص کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ شوہر صاحب نے مرض وفات میں بیوی کو طلاق دے دی تاکہ وراثت سے محروم ہو جائے، اس کی طلاق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں سارے کے سارے یتیم پوتے کے حوالے سے ہمارے بڑا ایک ایشو ہے، اور ہمارے ہاں جو غیر اسلامی قوانین نافذ ہیں ان میں یتیم پوتے کے حوالے سے طے کر رکھا ہے کہ اس کے باپ کو زندہ تصور کیا جائے گا، اس کا وراثت میں حصہ لے کر یتیم اولاد کو دیا جائے گا۔ یہ چیز بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ یتیم پوتا ورثہ میں شامل نہ ہو، وہ بیچارہ محروم ہے وہ شامل نہ ہو، تاکہ دادا اس کے لیے ون تھرڈ مال وصیت کر سکے، ورنہ اگر ورثہ میں شامل ہوگا تو اس کو تو پتہ نہیں پھر بہت تھوڑا ملے گا۔ لہذا شریعت نے اس حوالے سے طے کیا، تفصیلات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی اس موضوع پر کتابوں میں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وصیت کی اللہ نے تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو بھی لڑکے ہوں گے ان کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، یہ اولاد کے بارے میں حکم ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْن، اور پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان دونوں بیٹیوں کے لیے، دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ بیٹیاں، ان کے لیے دو تہائی ہوگا جو بھی مرنے والا چھوڑ مرا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بچی صرف ایک ہی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے بیٹی ایک ہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بیٹی کو آدھا ملے گا۔ اسی طرح اگر صرف ایک ہی بیٹا ہے تو بیوی اور والدین کو دینے کے بعد سارے کا سارا مل جائے گا، کس کو؟ بیٹے کو۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ ولے اب وہ کل واحد من ہو مسدس، اور اس کے جو ماں باپ ہیں ان دونوں کے لیے ہوگا ترکے میں سے چھٹا حصہ، مما ترک، جو بھی اس نے چھوڑا ہے۔ ان کان لہو ولد، اگر مرحوم کے اولاد ہے تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا چھٹا حصہ۔ فعلم یا کل لہو ولد، اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کو ملے گا ایک تہائی اور بقیہ دو تہائی باپ کے پاس چلا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، مرنے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کی ماں کو ملے گا ایک بٹا چھ اور پانچ بٹا چھ باپ کے پاس چلا جائے گا۔ من بعد وصیتی یوسی بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہے مرنے والے نے، اور یا یہ ہے کہ جو اس کے اوپر قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدے مند ہے۔ اگر ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا بڑی مشکل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ نے خود ہی اولاد کا اور والدین کا حصہ خود ہی طے کر دیا، ورنہ ہم پریشان رہتے کہ ہم اولاد کو کیا دیں، ان کا مستقبل ہے، والدین کو کیا دیں، انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ کر دیا، فریضتا من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، فرض ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.